نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد
ہمیں اپنے آپ کو مشائخ سے وابستہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ جو روحانی امراض ہیں ان میں بہت سارے امراض ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ شیخ کو نظر آتے ہیں اور شیخ کو بھی اس وقت نظر آئیں گے جب ہم شیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے اور جب ہم شیخ کے اوپر خطوط لکھیں گے اور خطوط میں بھی ہر بات صحیح صحیح لکھیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے شیخ پر جو باتیں لکھی ہیں ان میں کسی بیماری کے سمٹمز ہیں وہ پڑھ کر کے فوراً سمجھ جائے گا اور روحانی بیماریوں کے ہوتے ہوئے آخرت میں کامیابی بہت مشکل ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم فکر کریں کہ دنیا سے جانے سے پہلے روحانی امراض سے میں صاف ستھرا ہو جاؤں جب یہ فکر پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر بتلائے گا شیخ کو اور جب یہ فکر پیدا ہوگی کہ روحانی امراض سے پاک ہونا میرے لیے ضروری ہے تو پھر شیخ جو کرنے کے لیے کہیں گے وہ بھی کرے گا فلو ہوا نزلہ ہوا نہیں گئی ڈاکٹر کے پاس اس لیے کہ فکر نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ اس سے کوئی مر تھوڑا ہی جائے گا ایسا خیال آتا ہے اور کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کے بارے میں ایسا خیال آیا کہ شاید یہ ہارٹ اٹیک ہو فوراً سیدھا ہاسپٹل ہی چلا جائے گا اس لیے کہ فکر ہے کہ یہ بیماری میرے لیے قاتل ہے یہ جو روحانی امراض ہیں ان کی اصلاح کی ہم فکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے اس لیے سب سے پہلے یہ فکر پیدا کرو یعنی یہ دل میں بات بٹھاؤ کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں حسد کینہ بغض تکبر عجب ریا دنیا اور مال کی بیجا حد سے زیادہ محبت تو ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے میں آخرت میں نجات نہیں پا سکتا اب جب یہ بات ہے تو پھر یہ فکر پیدا ہوگی کہ مجھے اس کا کچھ کرنا چاہیے پھر وہ شیخ سے رابطہ کرے گا اور رابطہ کرے گا اور سب کچھ سچ سچ بتائے گا اور شیخ پھر جو اس کو بتلائے گا اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور اگر عمل نہیں ہو سکے گا تو پھر دوبارہ اطلاع کرے گا عمل کرنے کے بعد بھی اس بیماری میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو پھر وہ اس لیے کہ اس کی فکر یہ ہے کہ یہ بیماری میری نکل جانی چاہیے تو روحانی بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یعنی جب مریض کو یہ کہا جائے کہ آپ میں یہ بیماری ہے پھر بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسی لیے بیعت ہونے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص سے بیعت ہونا چاہیے جس سے عقیدت ہو عقیدت کنوکشن ہو کہ یہ ماہر ہے اور پروفیشنل ہے اس فیلڈ میں تاکہ وہ جب بتائے تو آنکھ بند کر کے مان لے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو ہوگا ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کے سامنے زبان بند کر کے بیٹھے اس لیے کہ جتنا زیادہ پوچھے گا اتنا زیادہ علم حاصل ہوگا. اور اپنے شیخ کے سامنے کان بند کر بیٹھے, وہ جو کہے وہ سنے اور کرے, اپنی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم بیعت ہوئی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر جہری بتایا, آڈیبل ذکر, ذکر جہری. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مشائخ بتلاتے ہیں, وہ ماہر ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد کو کیسے اتارا جائے. ان کو طریقہ معلوم ہوتا ہے. تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ذاکر بنانے کے لیے, دلوں میں ذکر اللہ کی یاد پیوست کرنے کے لیے وہ ہمیں طریقے بتلاتے ہیں کہ ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو. کبھی ذکر جہری, کبھی مراقبے. جیسے ایک حفظ کا استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو بتلاتا ہے کہ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے بیٹا, الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم, ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, الف لام میم, ذالک الکتاب, الف لام میم, ذالک الکتاب, الف لام میم, ذالک الکتاب, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, الف لام میم, ذالک الکتاب, لا ریب فیہ, الف لام میم, ذالک. طالب علم کو سکھاتا ہے استاد کہ بیٹا ایسے یاد کیا جاتا ہے. تو دل میں قرآن اتارنے کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تکرار ہو, ریپیٹیشن ہو. تو دل میں اللہ کی یاد اتارنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نام کی تکرار ہو اور ریپیٹیشن ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ. شیخ سکھاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں کسی جگہ پر روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ریپیٹ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکو پڑھتے تھے تو پورا رکو یاد ہو جاتا تھا. کبھی کبھی پوری سورت پڑھتے تھے, وہ پوری سورت یاد ہو جاتی تھی. غور سے سننا اس بات کو. اب اس وقت اگر کسی کی فوٹوگرافک میموری ہو اور میں اس کے سامنے سورہ بقرہ پڑھوں اور اسے ایک مرتبہ سن کر یاد ہو جائے, اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ کہیں گے اس کو کہ ریپیٹ کرو؟ ایسا نہیں پڑے گی. تو صحابہ قرآن سنتے تھے, یاد ہو جاتا تھا, وہ تکرار نہیں کرتے تھے. اور ہمارے زمانے میں نبوی دور سے دور تو برکتیں کم ہو گئی نبوت والی. پھر دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہیں ہمارے بچے, انٹرنیٹ اور ویڈیو گیمز اور کھیل کود, تو ایک مرتبہ سن کر کے وہ اندر بات جاتی نہیں, گھسانی پڑتی ہے الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم کر کے. وہ صحابہ جو بیٹھتے تھے وہ ہر چیز سے خالی ہو کر بیٹھتے تھے, تو یوں کر کے گھس جاتا تھا قرآن. اور ہمارے طرح ہمارے بچوں کے دلوں میں بہت کچھ ہے تو اس میں گھسانا پڑتا ہے. جیسے انڈیا پاکستان میں بس اور ٹرین میں چڑھتے ہیں نا, ویسے گھسانا پڑتا ہے قرآن. تو تو گھسانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا. علی فلامی ملی فلامی ملی فلامی ملی فلامی ملی فلامی اندر جا نہیں رہا ہے پھر بھی گھسائیں گے اور کسی طرح جگہ ڈھونڈیں گے اور جگہ بنائیں گے دل میں. تو صحابہ کے دور میں قرآن مجید کی تکرار نہیں ہوتی تھی. ہمارے دور میں قرآن مجید کو یاد کرنا ہو تو تکرار کرنی پڑتی ہے, ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو کوئی بدعت کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بدعت؟ صحابہ تو ایسا کرتے نہیں تھے, آپ لوگ ایسا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہنڈریڈز آف ایئرز کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو دل میں اتارنا یہ آبجیکٹو ہے, ایک پرپس ہے, ایک مقصد ہے, اور اترے گا صرف ریپیٹیشن سے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. انڈیا پاکستان جائیں گے تو مہذب آدمی کو بھی غیر مہذب بننا پڑے گا اگر وہ مہذب ہو کر کے بیٹھا رہے گا کہ نہیں بھائی یہ پش کرنا یہ تہذیب کے خلاف ہے, وہیں کھڑا رہے گا پورا مہینہ تو وہاں کھڑا رہے گا. صحابہ کے دور میں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بس ایسا کہتے تھے, کہ صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاورفل تھی کہ اللہ کی یاد ان کے دل میں اتر جاتی تھی. دل بالکل خالی ہو جاتا تھا ہر چیز سے, اللہ اتر جاتا تھا اس. تو ان کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. اور میرے اور آپ کے دل میں کتنی چیزیں ہیں, میرے اور آپ کے دل میں کتنی چیزیں ہیں, شارٹ میں کہہ دوں کتنی چیزیں ہیں, اللہ کے سوا سب چیزیں ہیں. تو جس دل میں اللہ کے سوا سب چیزیں موجود ہوں اس میں اللہ کے نام کو گھسانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ تو جیسے وہاں پہلے ریپیٹ نہیں ہوتا تھا حفظ میں, اب ریپیٹ ہوتا ہے, تو ذکر میں بھی پہلے ریپیٹ نہیں ہوتا تھا اب ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے وہاں ہنڈریڈز آف ایئرز کا تجربہ ہے کہ ایسا ریپیٹ کرنے سے قرآن دل میں اتر جاتا ہے, تو یہ بھی تجربہ ہے مشائخ کا, بڑے بڑے علماء کا, کہ اس طرح ریپیٹ کرنے سے اللہ کا نام دل میں اتر جاتا ہے. جس طرح وہ بدعت نہیں ہے یہ بھی بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا نام دل میں اتارنا یہ آبجیکٹو ہے, یہ پرپز ہے, یہ مقصد ہے دین کا, اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی شیخ کے پاس آ کر کے یہ کہے کہ عجیب بات ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ شیخ بھی بہت کامل ہے اور وہ خود بھی مادر زاد ولی ہے, ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہو سکتا ہے, مادر زاد ولی, پیدائشی ولی, بہت اچھے ماحول میں بڑا ہوا, اللہ نے اسے منتخب کیا, اور کسی شیخ کے پاس جا کر کے بیٹھا اور وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کی صحبت کی برکت سے میرے دل میں تو ہر وقت اللہ اللہ رہتا. تو شیخ اسے یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ ذکر کرو. یہ ذکر تو اس لیے کرایا جاتا ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے تو اب اتارنا تو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو مشائخ سے وابستہ کرو, اور وابستہ کر کے مشائخ جو اذکار دیتے ہیں ان اذکار کا اہتمام کرو, اور ان کو اپنے حالات بتلاؤ, حالات بتلاؤ, حالات نہیں بتلاتے, اپنے حالات نہیں بتلاتے, حالات بتلاؤ. ہاں, تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو ذکر دیا, مولانا تھے, ذکر دیا. کہ آڈیبل ذکر تم کرو. میں نے کہا نا کہ حاجی صاحب کیا فرماتے تھے کہ آپ کسی کے مرید ہو گئے پھر وہاں آبجیکشن نہیں, وہ جو کہیں وہ مانو. اسی لیے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں, تاکہ آپ بلائنڈلی فالو کر سکیں اس کو. تو انہوں نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ پر خط لکھا, اور انہوں نے حکیم الامت پر یہ خط لکھا کہ حدیث شریف سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ذکر جہری منع ہے, آڈیبل ذکر منع ہے, حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. اب دیکھو شیخ پر اعتراض کیا نا. معلوم ہوا کہ پوری عقیدت نہیں تھی. حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ آڈیبل ذکر منع ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی وہ حدیث کون سی ہے, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. تو انہوں نے حدیث لکھ کر کے بھیجی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وادی پر چڑھتے تھے سفر میں تو زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ اپنے اوپر نرمی کرو, اپنے اوپر نرمی کرو. انکم لا تدعون اسما ولا غائبا, تم ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو کہ بہرا ہے یا دور ہے تم سے. انکم تدعون سمیعا قریبا, تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو کہ قریب ہے اور سننے والی ہے, بہری نہیں ہے وہ اور دور نہیں, یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے تو پتا یہ چل رہا ہے کہ اللہ اکبر زور زور سے کہنا منع ہے, پر آپ نے مجھے کہا کہ ذکر جہری زور سے کرو. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ آڈیبل ذکر کرنا جائز ہے. جس حدیث کو تم نے بطور ناجائز کی دلیل کے پیش کیا ہے, اسی حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ آڈیبل ذکر جائز ہے. آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر, تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا, خط دکھ رہے تھے. میرے بھائیو, یہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں نا, دنیاوی یا دینی, ان کے لیے اللہ تعالی شانہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کا محتاج رہنا چاہیے, بڑوں سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا ڈاکٹر کنسلٹنٹ کے پاس بھیجے گا جی پی, اور وہ کنسلٹنٹ کی بات کو قبول کرے گا, تو اس میں بھی درجے ہوتے ہیں. وہ بھی عالم تھے, حضرت حکیم الامت بھی عالم تھے, لیکن حکیم الامت حکیم الامت تھے. وہ سمجھ نہیں سکے, تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ذکر جہری کو منع فرمانا چاہتے تو ایسا کہہ دیتے کہ ذکر کو بلند آواز سے مت کرو, سرن کرو. یہ کہا کہ اپنے اوپر نرمی کرو. اس کا مطلب یہ کہ ذکر جہری جائز تو ہے, لیکن اس طرح چلا چلا کر نہیں جس میں گلے کو تکلیف پہنچے. ایسا کہا کہ اپنے اوپر نرمی کرو, یعنی ایسا آڈیبل ذکر کرو اور ایسا جہرن ذکر کرو کہ جس سے تمہارے گلوں کو تکلیف نہ ہو. اپنے اوپر نرمی کرو. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جب کسی سننے والے آدمی کے سامنے بولا جاتا ہے تو کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کب تشریف لائے؟ اور بہرے کے سامنے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ آپ کب تشریف, مجھے بولنا پڑتا. تو کہا کہ وہ بہرا نہیں ہے, وہ سننے والا ہے. یعنی نارمل ایک آدمی سنتا ہے اس طرح بولو. کہا کہ حدیث میں تو یہ ہے. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ تو آڈیبل ذکر کی تو اجازت ہے, مگر آڈیبل ذکر میں ایگزاجریشن کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس حدیث میں. یہ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو مجھے پتا چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے. مسجد نبوی میں جب نماز ختم ہو جاتی, بچے تھے نا, دو سال, تین سال, چار سال, پانچ سال کے بچے کبھی کبھی نمازوں میں نہیں جاتے باہر گلیوں میں, تو کہا بہت بچپن میں جب مسجد نبوی میں نماز ختم ہو جاتی تھی تو مجھے پتا چل جاتا تھا. کیسے پتا چلتا تھا؟ تو کہ نماز کے دوران تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی تھی, اور سلام پھیرنے کے بعد سب کے ذکر کرنے کی آواز آتی تھی, سب اللہ اکبر بولتے تھے. تو دیکھو نبی نے منع نہیں کیا کہ اللہ اکبر زور سے مت بولو. بھائی بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ تو جواب دے دیا, اب اصل بات ہے سننے کی. اس کے بعد حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مرید ہوئے اور میں نے تم کو تعلیم دی, انسٹرکشن دیا کہ ایسا کرو, اس پر تم نے اعتراض کیا. تو طبیب کی بات پر جو اعتراض کرتا ہے اس کو طبیب سے فائدہ نہیں پہنچتا. اس لیے میں آپ کی بیعت کو توڑ رہا ہوں, منسوخ کر رہا ہوں, ختم, اب تم ہمارے مرید نہیں. ایسے شخص کو ڈھونڈو کہ جو تم کو انسٹرکشن دے تو تم کو مکمل اطمینان ہو. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو شیخ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ کہہ رہا ہے میرے فائدے کے لیے. اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ میرا شیخ مجھے جو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن میرے لیے اسی میں فائدہ ہے, اور یہ شریعت سے باہر ناجائز کام نہیں کروائے گا. بھائی دیکھو غور سے سننا ہے, اس لیے کہ ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے تھوڑا. اسی لیے شروع میں کیا کہا کہ بیعت ہونے سے پہلے کیا سرٹن کرو, نمبر ایک وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے, شریعت کا پابند ہے, متقی ہے. نمبر دو اس شریعت کی روشنی میں پروفیشنل ہے, مجھے صحیح گائیڈنس دے گا تاکہ آپ قبول کر سکو. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محققین نے یہ کہا ہے کہ شیخ پر اتنا انفلینچنگ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ خلاف شریعت کوئی بات کہے, غور سے سننا, غلطی نہ ہو جائے آپ کو سمجھنے میں, اگر وہ خلاف شریعت کوئی بات کرنے کے لیے کہے تو اس وقت بھی دل کو ایسا یقین ہو کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور خلاف شریعت یہ مجھے کام نہیں کرنے دے گا. میں مثال دے کر کے سمجھاؤں گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر بغیر عذر کے مسجد کی نماز با جماعت چھوڑنا گناہ کا کام ہے, لیکن شیخ آپ کو ایسا کہہ دے کہ آج آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مت جانا, تو آپ کو شیخ پر اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے تو میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ یہ مجھ سے گناہ نہیں کروائیں گے, یہ میری نماز با جماعت چھوٹنے نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ ہو کہ 8 بجے تمہاری مسجد میں نماز ہے, مگر میں 9 بجے تم کو پک اپ کر کے ایک ایسی مسجد میں جانے والا ہوں جہاں 10 بجے نماز ہونے والی ہے. آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو بظاہر ایسا لگے کہ یہ شیخ مجھے خلاف شرع کام کرنے کا حکم کر رہا ہے اسے بھی مان لے, اس لیے کہ وہ خلاف شریعت کام کرنے نہیں دے گا. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک قصہ بیان کیا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کہ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی شانہ کو خواب میں دیکھوں. تو بھائی دیکھو ان چکروں میں آپ مت پڑنا, سمجھے. ہمیں تو ایک ہی چکر میں رہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کشف کرامت ان والنٹری چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کو خواب میں دیکھنا والنٹری ہے, ہمارے اختیار میں ہے, نہیں رہنے دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا والنٹری ہے, نہیں رہنے. تمنا رکھو دل میں لیکن فکر نہیں کرنے کی. ان والنٹری کام سے کسی کا درجہ بلند بھی نہیں ہوتا اور کسی کا درجہ گھٹتا بھی نہیں. درجہ بلند ہوتا ہے والنٹری کام سے, درجہ گھٹتا ہے والنٹری کام سے. برا وسوسہ آتا رہا آپ کو نماز میں, بہت کوشش کی کہ نماز دھیان والی رہے, تو یہ جو وسوسہ آیا برا, یہ ان والنٹری ہے, آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اس سے آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی. اور ایک شخص جو ہے وہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لیتا ہے, اس سے اس کا درجہ بلند نہیں ہوا. قیامت کے دن ایسا نہیں کہا جائے گا کہ 100 مرتبہ آپ نے زیارت کی تھی تو اس کے بدلے میں آپ کو 1 مرتبہ کی 100 نیکیاں دی جا رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے کون سا کمال کیا, وہ تو ان والنٹری خواب میں آپ نے دیکھ لی. نعمت ہے, نعمت ہے, اس کا کوئی انکار. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ان والنٹری کام کے پیچھے مت پڑو. شریعت پر عمل کرنا والنٹری ہے, آپ کے اختیار میں, اس کے پیچھے پڑو. ان والنٹری کام کے دعا کرنا والنٹری ہے, وہ کرو. آنکھوں سے آنسو بہنا ان والنٹری ہے, اس کے چکر میں مت پڑو. رو لیا تو بہت اچھا, اور نہ روئے تو والنٹری ہے کہ رونے جیسی شکل بنا تو کافی. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی, آ رہی ہے سمجھ میں؟ خواب میں اللہ کو دیکھنا یہ ان والنٹری ہے. اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو ایسا نہیں کہ جنت میں ایک درجہ بڑھ جائے گا, اور خواب میں نہیں دیکھا تو ایسا نہیں کہ ایک درجہ گھٹ جائے گا. تو شیخ نے کہا کہ چھوڑ دو, اس چکر میں مت پڑو, جو مقصد ہے اس میں لگ اصلاح کرا گو اپنی. لیکن وہ پیچھے پڑا رہا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بس یہی دھن لگ جاتی ہے. ہوتا ہے نا, افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ڈائمنڈ کی تلاش میں پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. نہیں مجھے یہ, تو شیخ نے ایک دن کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج ایسا کرو کہ عشاء کی نماز مت پڑھنا, عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. بے خلاف شرع کام کا حکم ہوا کہ نہیں؟ مرید کو کیا کرنا چاہیے تھا بولو بھائی؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا چاہیے تھا. شیخ پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ میری عشاء کی نماز تو فرض ہے, یہ جانے نہیں دیں گے, یہ تو شیخ کامل ہے. جب شیخ کامل ہے تو کیسے غلط کام. ابھی اپنے کمرے میں گئے لیٹے بستر میں, لیکن بار بار یہ خیال آئے کہ نماز تو فرض ہے, نماز پڑھے بغیر کیسے سو جاؤں, نماز فرض ہے, نماز پڑھے بغیر کیسے سو جاؤں, نماز فرض ہے, نماز پڑھے بغیر کیسے سو جاؤں. فیصلہ یہ کیا کہ فرض اور واجب تو پڑھنی چاہیے, تو 4 رکعت فرض اور 3 وتر پڑھ لی اور پھر سو گئی. شیخ کی بات مانی نہیں, معلوم ہوا کہ عقیدت جتنی ہونی چاہیے نہیں تھی. دوسرے دن صبح فجر کے وقت ملاقات ہوئی تو شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو شرمندگی کے ساتھ کہا کہ آپ نے تو منع فرمایا تھا, لیکن نماز میں کیسے چھوڑتا ہے فرض، اس لیے فرض اور واجب میں نے پڑھ لی اور پھر سو گیا. سو گیا تو میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کا حق تو تم نے ادا کیا، میرے حق کا کیا؟ میری سنتیں تم نے چھوڑ دی، اٹھو اٹھو اور سنت پڑھو. تو کہا کہ اٹھا اور اٹھ کر کے سنتیں ادا کی. یہ ہوا رات کو. تو شیخ نے یہی کہا کہ اللہ کے بندے میرے اوپر تجھے بھروسہ نہیں تھا. شیخ اپنے مرید کی باطنی حالت سے واقف ہوتا ہے کہ کس درجے پر یہ پہنچا ہوا ہے، اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ کل ایگزام ہے اور آج اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو استاد جی ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری ایک ریسرچ ہے، یہ کل پرنٹنگ کے لیے جا رہی ہے، اس کو ذرا پروف ریڈ تم کر لو. بھائی اس کا تو کل ایگزام ہے، اسے ریویژن کرنے دو نا. اگر پروفیسر کو کوئی کہے کہ اسے ریویژن کرنے دو تو پروفیسر یہ کہے گا کہ اس کی صلاحیت میں جانتا ہوں، یہ بغیر ریویژن کے بھی پاس ہو جائے گا، اس لیے اس کو کام سونپا ہے. تو استاد شاگرد کی حالت کو جانتا ہے. کہا کہ میں جانتا تھا کہ تمہاری حالت اتنی اونچی ہے کہ اگر تم نماز پڑھے بغیر سو جاؤ گے تو اللہ تمہاری نماز کو جانے نہیں دیں گے. سنت چھوڑی تو اللہ کے نبی آئے، فرض چھوڑتے تو اللہ خود آتے. فرض چھوڑتے تو اللہ خود آتے کہ میرے بندے میری نماز کا کیا، اٹھ نماز پڑھ، تیری نماز بھی ہو جاتی اللہ کو دیکھ بھی لیتا. تو دیکھو بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ شیخ عجیب ہے کہ نماز پڑھے بغیر سو جا. اب ہمارا جیسے جیسے قیامت، دیکھو جیسے جیسے نبوی دور کے قریب آپ رہیں گے تو وہاں آپ کو ہر جگہ پر سبمیشن نظر آئے گا، دنیاوی معاملات میں بھی سبمیشن، باپ نے جو کہہ دیا بیٹوں نے مان لیا. پر ایسا نہیں کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ یو کڈ ناٹ ریبیل، نہیں، خوشی سے یعنی فیتھ کے ساتھ مانتے تھے کہ نو وٹ ایور مائی فادر سیز از فائنل، اور برکت اسی میں ہے، صحیح اسی میں ہے، ہی نوز مور دین می. ہم اپنے چائلڈ ہڈ میں جاتے ہیں تو سب یاد آتا ہے. نبوی دور کے قریب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سبمیشن نظر آتا ہے، اور نبوی دور سے دور جاتے ہیں تو آپ کو ریبیلین نظر آتا ہے. 15 years 20 years پہلے مفتیوں کے فتوے کے اوپر سب خاموش ہو جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا ہے نا، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ اور برا ہوگا. تو اس وجہ سے تصوف کے اندر بھی یہ انفلینچنگ بھروسہ جو ہوتا ہے شیخ کے اوپر وہ اب نہیں رہا. شیخ کچھ کہتا ہے تو غور کرتے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے کیا میری عقل میں آتی ہے یا نہیں. بات اور ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے، تو ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں، ہم اپنے نفس کو حوالے نہیں کرتے. تو ہم جب شیخ کے حوالے ہو جاتے ہیں تو ہی کنٹرول آور نفس، اور ہم شیخ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتے تو نفس کنٹرول اس، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی. بھائی نہیں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہ نفس جو ہے گناہ کرنے کا سوچتا ہے، نفس ہمارا گناہ کرنے کا، گناہ کیوں کرتا ہے نفس؟ اس لیے کہ اسے مزہ آتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں بد نظری کروں، تو نفس سوچتا ہے کہ ہی ہیز ہینڈڈ ہم سیلف اوور ٹو ہز شیخ، تو میں اگر بد نظری کروں گا یہ اس کے شیخ کے پاس جائے گا اور شیخ کہے گا کہ جب بد نظری ہو جائے تو 3 روزے رکھنے کے، تو مزے سے زیادہ تو تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ مت دیکھو. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ شیخ کے ہاتھ میں ہے، خود کے ہاتھ میں، لیکن ہم شیخ کے حوالے نہیں ہوتے. تو وہ نفس سمجھتا ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھنا پڑے گا اور یہ مزہ بھی مل جائے گا. میری بات سمجھے؟ یعنی خود کو حوالے, نفس کو حوالے کرنا. جیسے ہمارا چھوٹا بچہ ہے, شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر ہے, حفظ میں بہت ماہر ہے, لیکن اکثر لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے. اس لیے کہ باپ اور بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے, تو اچھا حافظ جو حافظ بناتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو دوسرے حافظ کے پاس سپرد کرتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو کنٹرول کر سکے گا, چلا میں نہیں کنٹرول کر پاؤں گا. اس لیے کہ وہ پیدری محبت غالب آ جائے گی. تو اسی طرح یہ نفس جو ہے, یہ ہمیں, ہمارا بچہ ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گا, ہمیں سپرد کرنا پڑتا ہے. تو شیخ کو, اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرو اور اتباع اور اتباع کا معاملہ کرو, جو وہ کہے اس پہ عمل کرو. حضرات علماء کرام کے لیے وہ قصہ میں ختم کر دوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ چونکہ کوشچن کرتے ہیں اس لیے بیت ختم. اور آگے حضرت نے لکھا کہ شاید شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ میں نے کوشچن کیا تو میرے کوشچن سے ڈر گئے, اس لیے بیعت ہی ختم کر دی. حضرت تھانوی نے یہ بھی لکھا ساتھ میں کہ شاید شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ میں نے کوشچن کیا اور میں مولوی آدمی ہوں تو یہ میرے کوشچن سے ڈر گئے, اس لیے بیعت ہی توڑ دی. تو کہا اب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جتنے سوال پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اب ہم آپ کے شیخ نہیں اور آپ ہمارے مرید نہیں. بندہ جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں تاکہ اس کے ذہن میں یہ غبار نہ آوے. تو علمی میدان میں سوال, جتنا سوال پوچھو گے, حدیث میں آتے گا سوال نصف العلم, سوال تو آدھا علم ہے, لیکن سلوک کے معاملے میں بس مان لیا, آمن نہ ہو سکتا, مان لیا بس, مان لیا, تب جا کر کے فائدہ ہوتا ہے. اور بھائی اللہ نے سب کو عقل دی ہے, چھ مہینے, بارہ مہینے, ڈیڑھ سال, دو سال میں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ ہم سے جو کچھ کرواتے ہیں وہ ہمارے فائدے کی چیزیں کرواتے ہیں, اپنے فائدے کی نہیں. ایسا تو نہیں نا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی آئندہ مرتبہ جب آؤ تو 500 پاؤنڈ لے کر کے آنا, اور پھر یہ کہ جو میں کہوں وہ کرو. وہ تو اندازہ ہو جاتا ہے. اتنی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ آدمی آخرت والا ہے, یہ آدمی دنیا والا ہے, یہ پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے. اور یہ دنیا بٹورنے والے پیر ہوتے ہیں, ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بیچارے مت کہو, وہ بھی سب جانتے ہیں, لیکن جانتے ہوئے وہاں اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ ان کا خود کا بھی وہی فائدہ ہوتا ہے. سمجھے, کوئی دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا, ان کو اپنے فائدے نظر آتے ہیں اس لیے وہاں پڑے رہتے ہیں اور چھوڑتے نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دنیا دار آدمی اور آخرت کی فکر رکھنے والے آدمی میں فرق کرنے میں دیر نہیں لگتی, پتہ چل جاتا ہے. یہ دو باتیں ہیں جس میں فرق کرنے میں دیر نہیں لگتی, کہ اس کا تعلق ہم سے اپنی ذات کے لیے ہے یا اس کا تعلق ہم سے ہماری ذات کے لیے ہے, یہ خود کی ترقی چاہ رہا ہے ہمارے تعلق سے یا ہماری ترقی چاہ رہا ہے, یہ ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے یا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محققین نے شیخ کامل کی پہچان میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس کی طرف رجحان جو ہے, اس کی طرف رجحان صرف اہل مال کا نہ ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے آنے جانے والے سب مالدار نظر نہ آتے ہوں, بلکہ اکثر کون ہو, فقرا ہو, مساکین ہو, جن کے پاس مال و دولت نہیں. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگوں پہ محنت کر رہا ہے, لوگوں کا مال نہیں بٹور رہا ہے. دوسری علامت یہ لکھی ہے کہ اس کے زمانے کے جو اہل اللہ ہیں اور بزرگان دین ہیں اور اچھے علماء ہیں وہ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہوں اور اچھی رائے رکھتے ہوں, اس سے کہ ان کو اتنی جلدی غلطی نہیں لگے گی. گلے میں مجھے بہت تکلیف ہے اصل میں نزلے کی وجہ سے, پھر بھی اللہ نے کافی باتیں کہلوائی, ارادہ نہیں تھا لیکن ضروری, یہ سب ضروری. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کسی نہ کسی شیخ سے مربوط ہیں, مجھ سے ہیں, کسی اور سے ہیں. تو آپ چار کام کرو, چار کام. ایک کام تو یہ کرو کہ معمولات کی خوب پابندی کرو, اور معمولات کی پابندی کے ساتھ چلتے پھرتے بھی زبان پر اللہ کا ذکر رکھو. اس کو کہتے ہیں کثرت ذکر, ایکسیسو ذکر. آپ کو جو کہا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو, 100 مرتبہ استغفار کرو, 300 مرتبہ درود پاک پڑھو, پھر آپ کو اوڈی پر ذکر دیا ہے, آپ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے, ایک پارا آدھا پارا جو کچھ بھی ہے اس کو کر کے بیٹھ مت جاؤ, یہ ہو جائے الحمدللہ. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اپنے دنیاوی کاموں کا نقصان کیے بغیر زبان پر ذکر رہے, کتنا آسان ہے. اور بجائے لایانی میں بیٹھ گئے, کہاں بیٹھ گئے, لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے. اچھا بھی کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر, تو لیپ ٹاپ کے اوپر ذرا نیوز دیکھ رہے ہیں. یوں ایک گھنٹہ آپ کا ختم ہو گیا, اور کیا نیوز ملا آپ کو, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ملا. میں بھی کبھی کبھی نیوز دیکھ لیتا ہوں, بہت کم لیکن کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں میں بھی. لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ خود نیوز دیکھیں یا نہ دیکھیں, وہ نیوز آپ کو پہنچ جاتا ہے. پچاسوں آدمی آپ کو کہنے والے بنیں گے. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس دن میری طبیعت کچھ ناساز تھی, تو فجر کی نماز پڑھ کر کے میں سو گیا. اب کب ہوا تھا وہ بھی مجھے تو پتا نہیں, فجر کی نماز پڑھ کر کے سویا, اور ایک جنازے کے لیے جانا تھا تو جنازے کے لیے اٹھا, جنازہ پڑھانے کے لیے. تو قبرستان سے نماز جنازے سے فراغت ہوئی, اور فراغت ہو کر کے وہ جنازہ اٹھا, اور ابھی تو پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو مجھے تو وہ جنازے, آج کل تو لوگ قبرستان میں بھی خیال نہیں رکھتے نا, تو مجھے تین آدمیوں نے آ کر کے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو گیا ہے, قبرستان میں ابھی تو دفن نہیں ہوا وہ آدمی. تو فری نیوز سروس تو اتنی تیز ہے, جس میں آپ کو ٹی وی نہیں چاہیے, سوشل میڈیا نہیں چاہیے, ریڈیو نہیں چاہیے, نیوز پیپر نہیں چاہیے, خود بخود نیوز مل جاتی ہے. آپ بند کر دیجئے, نیوز دیکھنا بند کر دیجئے, ریڈیو سننا بند کر دیجئے, سب کچھ بند کر دیجئے 6 مہینے تک, اور پھر دیکھیے کہ ایسا کون سا امپورٹنٹ نیوز ہے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے اور بر وقت نہیں پہنچا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ والے تو اتنی کلوز نیٹ کمیونٹی ہے کہ ہر شخص کے گھر کے کچن میں کیا ہو رہا ہے وہ نیوز بھی پہنچ جاتا ہے. تو دنیا کی خبریں کیوں نہیں پہنچے گی آپ کو, ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں. اپنے آپ کو بس خالی کر لو, اپنے ضروری دنیاوی کام کاج اور ضروری دینی کام کاج. دیکھو دنیاوی میں میں نے ضروری دنیاوی کام کاج, بیوی بچے رشتے دار ماں باپ صلہ رحمی عیادت تعزیت جنازہ شادی, بس ضرورت کی حد تک رکھو دینی اور دنیاوی کام کاج. اس کے علاوہ باقی جتنا وقت ہے اسے کتابوں کو پڑھنے میں, ذکر اللہ میں خرچ کرو. تو کثرت ذکر, 5 تسبیح پوری ہو گئی اور اب ختم نہیں, چلتے چلتے پڑھو اور پڑھو الحمدللہ, جتنا پڑھ سکے پڑھو. ایک ہے کثرت ذکر. دوسرا کیا کرو, بری صحبت سے بچو, اچھی صحبت کو اختیار کرو, اور بری جگہوں سے دور رہو, اچھی جگہوں میں رہو. گھر باہر سے اچھا ہے اس سے کہ گھر میں فتنہ کم, باہر بد نظری بھی ہو سکتی ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے باہر مت جاؤ. حدیث میں بھی آتا ہے وجہ سے اچھی جگہوں میں مسجد گھر سے زیادہ اچھا ہے، مگر وداؤٹ وایولیٹنگ دا رائٹس آف اللہ اور ہز کریشن. ایسا نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہیں اور گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں. تو دوسرا کام یہ ہے کہ بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت اختیار کرو، اور بری جگہوں سے دور رہو اور اچھی جگہوں میں رہو. اور اس میں خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت جتنی مل جائے، شیخ کی صحبت میسر نہیں تو اہل اللہ کی صحبت جتنی مل جائے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، اور لا یعنی، یعنی ایسا کام جو کہ جائز ہے لیکن دنیا میں بھی پروفیٹیبل نہیں، آخرت میں بھی پروفیٹیبل نہیں، لا یعنی اور گناہ، ان دونوں چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو، اور اگر ہو جائے تو استغفار کرو. یہ میرر ہے، میرر، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو صاف ستھرا ہوگا تو آپ کو شکل نظر آئے گی، اس کے اوپر گرد پڑ گیا، ڈسٹ، تو جتنا ڈسٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کو شکل نظر نہیں آئے گی، کم ہوگا تو دھندلی سی نظر آئے گی، اور زیادہ ہوگا تو بالکل نظر نہیں آئے گی، ڈسٹ ہوگا تو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ڈسٹ کو صاف کرنا آسان ہے، اس کی جگہ پہ کسی نے کالا گلوس پینٹ لگا دیا، نظر نہیں آئے گا. گناہ جو ہے یہ کالا پینٹ ہے، اور لایانی جو ہے یہ ڈسٹ ہے. لایانی کو معمولی مت سمجھو. تو اللہ کو جو ہم پہچاننا چاہ رہے ہیں، صحیح غلط کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور صحیح غلط کو سمجھ کر صحیح کو کرنے اور غلط سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو تب ہوگا جب ہمارے دل کی آنکھ جو ہے وہ تیز ہوگی. لیکن گناہوں کی وجہ سے گلاس پینٹ آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ڈسٹ آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا. اس لیے گلوس پینٹ سے بچو اور ڈسٹ سے بچو، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے گلوس پینٹ کو ریموو کرو، توبہ کے ذریعے وہ لایانی کو ریموو کرو. تو کتنے کام ہو گئے بھائی؟ نمبر ایک، معمولات کی پابندی کے ساتھ کثرت ذکر. نمبر دو، اچھی صحبت اختیار کرنا، بری صحبت سے بچنا. انٹرنیٹ پر بھی خیال کرو گے کہیں بری صحبت تو نہیں ہے. آج کل جو ہے لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ میں کس کا بیان سن رہا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط عقائد والوں کی مسجد میں نہیں جاتے تھے تو ان کا بیان سننے کو نہیں ملتا تھا. اب تو یوٹیوب پر ہر چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے، تو آپ ایسے فن کے لیے سنتے ہیں کسی اور عقیدے والے کا بیان، ایسے ہی فار انجوائمنٹ، جسٹ ٹو سی ہاؤ ہی ڈز ہز بیان. آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ اس کی کمپنی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اثر ہوگا آپ کی طبیعت پر. جس کا آرٹیکل پڑھتے ہیں آپ اس کی صحبت میں ہیں. اس سب صحبتوں پہ اس کا خیال رکھو. اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے بچو. اچھی جگہوں پر رہو، بری جگہوں سے دور رہو. اور نمبر تین، گناہوں اور لایانی سے ہر حال میں بچو، ہر حال میں بچو، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. اہل تقوی میں سے بنو، یعنی گناہ اور لایانی ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اہل توبہ میں سے بنو. اہل توبہ میں سے بنو گے، بار بار توبہ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اہل تقوی میں سے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور اگر اللہ نے لمبی عمر نہیں دی اور بار بار توبہ کی نوبت نہیں آئی، مگر جب بھی ہوا توبہ کر لی، جب بھی ہوا توبہ کر لی، تو انشاءاللہ پھر بھی جنت میں جاؤ گے. تین کام ہو گئے. ان تین کاموں کے ساتھ اپنے اچھے پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں، اور آپ کے برے پوائنٹس دینی جو آپ سمجھتے ہیں کہ برے ہیں، وہ اپنے شیخ کو ایوری ٹو منتھس پہنچا دیا کرو، بتلا دیا کرو. وہ رسپانس دے نہ دے اس کی فکر مت کرو، سمجھے؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہ ضرور جواب دے گا، لیکن اس کو معلوم ہونا ضروری. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اول تو یہ کہ ہم لکھتے نہیں، شیطان لکھنے نہیں دیتا، نفس لکھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ نفس کو پتا ہے کہ لکھوں گا تو مصیبت میں پڑوں گا. بہت طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ابھی تو معمولات کی پابندی نہیں ہے، جب معمولات کی پابندی ہوگی پھر لکھوں گا. تو یہی تو لکھنا ہے کہ معمولات کی پابندی نہیں ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرا کوئی حل ہی نہیں ہے، میں کیا لکھوں آپ کو، میرا کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے، یعنی تھنک کرتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو رائٹ ٹو یو. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی حال ہے، یہ لکھو، دیٹ از آلسو اے کنڈیشن کہ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو رائٹ ٹو یو، وہ لکھو کہ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو رائٹ ٹو یو، اس سے بھی شیخ کو معلوم ہوتا. میرا اپنا معمول میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ میں آپ کے خط کا جواب دوں یا نہ دوں. جو خط لکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کبھی جواب ملتا ہے کبھی جواب نہیں ملتا ہے، جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں ضرور خط کا جواب ملتا ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد بھی جواب دیتا ہوں، وہ میں فلگ لگا دیتا ہوں کہ اس کا جواب دینا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ضروری خط کا جواب ضرور دیتے ہیں. ارجنٹ ہوتا ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آج کے خط کا جواب آج مل گیا اور پرانے کا 2 مہینے کے بعد ملا، اس سے کلچر سمجھو میرا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ میرا معمول یہ ہے کہ ہر شخص کا خط اور ہر شخص کا ٹیکسٹ ایک ایک لفظ پڑھتا ضرور ہوں. اور ٹیکس بھی بہت آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹوں کا بھی میں کتنا جواب کا اہتمام کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. کوئی صرف اتنا لکھ دیتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اگر جواب نہیں لکھوں گا تو یہ پریشان رہے گا کہ پتہ نہیں انہیں پتہ ہے یا نہیں، مجھے ان کی دعا مل رہی ہے یا نہیں، ایک عقیدت ہوتی ہے. تو میں ضرور لکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کوئی ٹیکسٹ کرتا ہے کہ میں آ گیا ہوں انڈیا سے، میں عمرے میں پہنچ گیا ہوں، تو ضرور جواب دیتا ہوں کہ الحمدللہ خوشی ہوئی. کبھی لیٹ بھی ہوتا ہے، 95% سے زیادہ ٹیکس کا جواب دیتا ہوں. ابھی کتنے مہینے میں کتنے ٹیکس تھے بھول گئے آپ، کتنے مہینے میں؟ 2 سال میں 30,000 ٹیکس تو وہ ہیں جس کے میں نے جواب دیے، ریسیو کیے وہ نہیں، جو میں نے جواب دیے وہ 30,000. اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں، ایسا صرف سمپل نہیں ہوتے، مشکل سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں. اس لیے مجھ سے تعلق جن لوگوں کا ہے، اگر آپ ای میل لکھتے ہیں اور جواب نہیں ملتا تو ٹیکس کرتے ہیں، ایسا بالکل نہ سمجھے کہ وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہوگا، نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جواب کی ضرورت. اس کا پڑھنے کے بعد کچھ ریسپانس نہ کروں اس کا مطلب یہ کہ یو کیری آن ایز یو آر ڈوئنگ. بھائی کلچر تو سمجھنا پڑے گا نا اپنے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا، اس کا معنی یہ یو کیری آن. شیخ کے جواب کا انتظار مت کرو، آپ کے لیے بھائی مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو کہوں، اس لیے کہ مجھے تو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وقت کتنا جاتا ہے. اور آپ میں سے اکثر دیکھیے کہ آپ کو جواب کب ملتا ہے، 2 AM، 2:30 AM، 3 AM. ای میل کا جواب آپ کو صبح 2 بجے، صبح 3 بجے، صبح، اس لیے کہ دن کو وقت ہی نہیں ملتا، وہی اسی وقت میں لکھ سکتا ہوں. تو جو بھی جس شیخ کے ساتھ تعلق ہے اپنا اطلاع اور اتباع کا، یہ 4 کام کرنے، اور اس کو آج سے مقصد بنانا. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ 4 کام کرو گے تو کیا ہوگا، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، صفائی ستھرائی ہو جائے گی، دھلائی ہو جائے گی. اور صفائی ستھرائی دھلائی جب ہو جاتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ. اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے 3 حصے ہیں، صفائی ستھرائی کے 3 حصے ہیں، یعنی یہ تزکیہ کے 3 حصے ہیں. یہ تزکیہ کے لحاظ 3 اجزاء، اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے نمبر 1 طہارت القلوب، دل کی صفائی ہو جاتی ہے. دوسرا ہے طہارت النفوس، نفس کی صفائی ہو جاتی ہے. اور تیسرا ہے طہارت الابدان، بدن کی صفائی ہو جاتی ہے. کن چیزوں سے صفائی ہو جاتی ہے؟ طہارت القلوب عن العقائد الباطلۃ والاشتغال بغیر اللہ. اللہ اکبر. تزکیہ، جب یہ چار کام کرو گے تو تزکیہ ہو جائے گا، اور تزکیہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دل کی صفائی ہو جائے گی باطل عقیدوں سے اور ہر اس چیز سے جو اللہ کے علاوہ آپ کو مشغول کرے. اللہ کے علاوہ میں آپ کو مشغول کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے دل پاک ہو جائے گا. یہ ہے طہارت القلوب. اور طہارت النفوس، طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلۃ، نفس جو ہے وہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے گا. اور جب اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہوتا ہے تو امارہ بسو ہوتا ہے، اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور طہارت الابدان، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. کس سے؟ عن الانجاس، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ جنابت کی حالت میں پڑا نہیں رہتا. جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ استنجا بھی اچھی طرح کرتا ہے. نجاست حکمی یا نجاست، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ اکثر باوضو ہی رہتا ہے. ہمارے اکابر اکثر باوضو. تو طہارت الابدان، بدن کی پاکی کس سے ہوتی ہے؟ عن الانجاس، ناپاکیوں سے. والاعمال القبیحہ، اور برے اعمال سے. تو یہ چار کام کر لو گے تو دل پاک ہو جائے گا باطل عقیدوں سے اور ہر اس چیز سے جو اس کو اللہ کے علاوہ سے مشغول کر دے، اللہ کے علاوہ میں مشغول کرے. نمبر دو، نفس پاک ہو جائے گا برے برے اخلاق سے، ڈیبیسنگ کوالٹیز سے. اور نمبر تین، بدن پاک ہو جائے گا نجاستوں سے اور برے اعمال سے، زنا سے، شراب سے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو خوب اللہ تعالی شانہ سے دعا کرو، محنت بھی کرو اور دعا بھی کرو. اصل اللہ ہے، شیخ سبب ہے، یہ ذکر بھی سبب ہے، صحبت بھی سبب ہے. اللہ سے کہو کہ اللہ کرنے والے آپ ہیں، آپ نے یہ چیزیں ہمارے لیے سبب کے درجے میں بنائی ہیں، ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. آپ مدد کیجئے کہ ہم ان کو اختیار بھی کریں، اور آپ اس میں تاثیر پیدا کر کے ہمیں، ہمارا تزکیہ کر کے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي.
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم بڑے خطا کار ہیں الہ العالمین آپ ہی کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں آپ اپنی نافرمانی سے بچا لیجیے الہ العالمین آپ ہمیں صحیح سمجھ عطا کیجیے الہ العالمین ہماری ترجیحات کو درست فرما دیجیے الہ العالمین آپ کی مرضیات پر چلنے والا بنائیے نہ مرضیات سے ہماری حفاظت کیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت کیجیے یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما الہ العالمین ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما ہمیں اپنے عاشقوں میں شامل فرما الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے ہمارا تزکیہ فرما دے ہمارے دلوں کو عقائد باطلہ سے پاک فرما دے الہ العالمین ہمارے دلوں سے تیری یاد کے علاوہ ہر چیز کو محو فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے نفوس کو اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے الہ العالمین ہمارے جسموں کو نجاستوں سے پاک فرما دے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو اعمال قبیحہ سے پاک فرما دے یا ارحم الراحمین یہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اتنی سمجھ تو عطا فرمائی ہے اور یہ دل میں کمزور ہی صحیح مگر یہ جذبہ پیدا فرمایا ہے کہ ہم تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے والے بن جائیں اور تجھے راضی کرنے والے کاموں کو کرنے والے بن جائیں الہ العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس میں مزید توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما بری صحبت سے بچا لے نیک صحبت عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین معاصی سے محفوظ فرما لایانی سے محفوظ فرما اے ارحم الراحمین جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو مقام صدیقیت عطا فرما مقام ولایت عطا فرما مقام صدیقیت عطا فرما مقام ولایت عطا فرما مقام صدیقیت عطا فرما مقام ولایت عطا فرما اے ارحم الراحمین نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے والا بنا دے شیطان اور نفس کے مقاید سے حفاظت فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے اس ملک میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین پوری دنیا سے جنگ و جدال کو ختم فرما ظلم و ستم کو ختم فرما الہ العالمین دہشت گردی کو ختم فرما افراتفری کو ختم فرما نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما الہ العالمین امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما برکتوں کو عام فرما الہ العالمین مسلمان غیر مسلم جہاں جہاں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں الہ العالمین ان کی دستگیری فرما ان کی دستگیری فرما ان کی دستگیری فرما الہ العالمین جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے الہ العالمین جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دے الہ العالمین جو ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنا دے الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں چھت عطا فرما دے الہ العالمین جو اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں ایک دوسرے سے ملا دے الہ العالمین جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما جو جس مصیبت میں مبتلا ہے اسے عافیت سے مبدل فرما الہ العالمین جو بے چین ہے الہ العالمین بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں جو بے قراری سے تڑپ رہے ہیں الہ العالمین انہیں تیری محبت عطا کر کے قرار عطا فرما سکون عطا فرما الہ العالمین راحت عطا فرما الہ العالمین فضل کا فیضان فرما فضل کا فیضان فرما فضل کا فیضان فرما الہ العالمین جہالت کو ختم فرما علم کو عام فرما الہ العالمین شقاوت کو ختم فرما سعادت کو عام فرما الہ العالمین بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین صحتوں کو عام فرما اے ارحم الراحمین بے دینی کو ختم فرما دینداری کو عام فرما اے ارحم الراحمین غفلت کو ختم فرما اور الہ العالمین ذکر اللہ کو عام فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں تیری نوری سے بچا لے الہ العالمین تیرا قرب نصیب فرما، الہ العالمین، الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما، محبت عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر، الہ العالمین ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رکھ، اور الہ العالمین جب بھی موت دے الہ العالمین حسن خاتمہ والی موت عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین مقام صدیقیت والی موت عطا فرما، تیری رضا والی، تیری خوشی والی موت عطا فرما، الہ العالمین جس وقت ہماری روح نکل رہی ہو اس وقت تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں ہمیں مشغول فرما دے، الہ العالمین بری موت سے ہماری حفاظت فرما، تیری پکڑ سے حفاظت فرما، ناراضگی سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے مربی ہمارے حضرت مولانا عبداللہ کاپوت روی صاحب دامت برکاتہم کو، الہ العالمین اسی طرح ہمارے بھانجے کو، الہ العالمین اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے عبداللہ اسے بھی الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے لوگ موذی امراض میں مبتلا ہے، کینسر وغیرہ میں مبتلا ہے، الہ العالمین ان کو موذی امراض سے نجات عطا فرما، الہ العالمین جو محفوظ ہے انہیں موذی امراض سے بچا لے، الہ العالمین سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما، سب کے اعمال میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین سب کی عافیتوں میں برکت پیدا فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین دنیا کی کمائی کی، دنیا کی بے ثباتی کا استحضار نصیب فرما، الہ العالمین فکر آخر نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، الہ العالمین ذکر اللہ سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما، الہ العالمین ذکر اللہ سے ہمارے قلوب کو دماغ قلوب کو منور فرما، الہ العالمین ذکر اللہ سے ہمارے دماغوں کو معطر فرما، اے ارحم الراحمین تلاوت کلام پاک کو ہرز جان بنانے والا بنا دے، الہ العالمین تلاوت کلام پاک کا شغف نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین وقت ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے، الہ العالمین مال بھی قیمتی سرمایہ ہے، الہ العالمین ان دونوں کو ہم ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان دونوں سرمایوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ان دونوں سرمایوں کو الہ العالمین صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین زندگی میں مقصدیت عطا فرما، مقصدیت عطا فرما، بے مقصد زندگی سے بچا لے، الہ العالمین عیش میں پڑے رہنے سے بچا لے، الہ العالمین تنعم پروری سے ہماری حفاظت فرما، زہد نصیب فرما، زہد نصیب فرما، شکر والی صبر والی زندگی نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود آپ ہم پر کتنا احسان فرماتے ہیں، الہ العالمین دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی آپ ہمیں اپنے گھر میں لاتے ہیں، اپنی باتیں ہم سے کرواتے ہیں، اپنی باتیں سنواتے ہیں، مسجد میں قیام کی توفیق دیتے ہیں، الہ العالمین یہ آپ کا بڑا کرم ہے، الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں دنیاوی وغیرہ ساری کامیابیاں نصیب فرما، الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے تمام جائز دنگ مقاصد کو پورا فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں اہل حق کے دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین یہ سب دوست احباب ماں بہنیں بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، الہ العالمین ان کی نیتوں اور الہ العالمین ان کی امیدوں اور الہ العالمین ان کے حسن ظن کے مطابق فیصلہ فرما کر، الہ العالمین ہم سب کو شرف قبول عطا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کا تزکیہ فرما دے، الہ العالمین، الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یا ذا الجلال والاکرام رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یا حنان یا منان رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یا رحم الراحمین رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یا رحمان الرحیم رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، الہ العالمین ایک فرد کو بھی محروم محروم نہ فرما. الہ العالمین رب زیارے کو محرومی سے بچا لے, محرومی سے بچا لے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں, یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے؟ الہ العالمین نظر کرم فرما دے, نظر کرم فرما دے, رحمتوں کی بارشیں برسا دے, رحمتوں کی بارشیں برسا دے. الہ العالمین رحمتوں کی بارشیں برسا دے. الہ العالمین ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہونی چاہیے. الہ العالمین ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تیری رحمت متوجہ ہونی چاہیے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ تو رحمان ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ تو رحیم ہے. الہ العالمین تو رحمت کا منبع ہے, رحمت کا سرچشمہ ہے, رحمت کا مرکز ہے. الہ العالمین رحمت کو متوجہ فرما دے, رحمت کو متوجہ فرما دے. اور الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے اساتذہ مشائخ بابا میں سے جو زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم فرما, ان کی توجہات سے ہمیں مشرف فرما, ان کی دعاؤں کا ہمیں مورد بنا لے. الہ العالمین جو آخرت میں آ گئے ہیں ان کو رفع درجات نصیب فرما. الہ العالمین ان کی تمناؤں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان کی الہ العالمین برزخی توجہات ہمیں نصیب فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین واخر دعوانا.